بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون سے. اہل ایمان کی وہ سات خاص صفات کا تذکرہ ہے جس کے بدولت صاحب ایمان جنت الفردوس کا مستحق بنتا ہے. اس میں پہلی خوبی ہے ایمان خالص ہو، نفاق نہ ہو، ریا نہ ہو. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. پہلی خوبی یہی ہے ایمان خالص ہو، ریا سے نفاق سے پاک ہو. دوسری خوبی ہے نمازوں میں خشوع ہو، اللہ کے سامنے اس کے خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، نہ صرف اللہ کا حق پورا کرنے والے بلکہ مخلوق خدا کے حقوق کا بھی پورا لحاظ رکھنے والے ہوں، فضولیات سے اعراض کرنے والے ہوں، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، پھر یہ شرم و حیا کے حفاظت کرنے والے ہوں، زنا سے، بدکاری سے، ان گندگیوں سے دور ہوں، عہد پورا کرنے والے ہوں، امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہوں، نمازوں کا پورا اہتمام کرنے والے ہوں. یہ ہیں جنت الفردوس کے مستحق. اور پھر انسانی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، مختلف ادوار اس انسان پہ آئے اور پھر اللہ اسے اچھا بھلا انسان بنا کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، آسمان سے بارش بھیجتے ہیں، مختلف قسم کے کھیت اگاتے ہیں، آسمانوں کا نظام، سارا زمینوں کا نظام اس کے اختیار میں ہے. پھر پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دیگر انبیاء کا. سب کا پیغام ایک، دعوت ایک، بات ایک، اللہ کی مانو گے نفع میں رہو گے، اس کی توحید پر ایمان لاؤ گے، اس ذات کو سمجھو گے، پہچانو گے، معرفت اختیار کرو گے، تمہاری نہ دنیا خراب ہوگی نہ آخرت خراب ہوگی. سارے پیغمبروں کا یہ ایک ہی سبق رہا ہے، اسی کا تذکرہ. اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تمام رسولوں سے کہا، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. حلال اور پاکیزہ کا نیکی پہ آنے کا بڑا اثر ہے. لقمہ حلال کے اندر نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں اور لقمہ حرام میں گناہوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اس لیے حلال کھانے کا اہتمام کرو، تمہارا لقمہ پاکیزہ ہو. مائیں ہوتی، بہنیں ہوتی، بیویاں ہوتی، شوہروں کے پاؤں پڑ جا کرتی، باپ کی منت کر دیا کرتی، بیٹوں کے سامنے جھولی پھیلا دیا کرتی تھی کہ دیکھو ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، گزارے لیک زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم اپنے گھر میں لقمہ حرام برداشت نہیں کریں گے. ہم سے حرام برداشت نہیں ہوتا، تو پھر مردوں کو ہمت ہوتی تھی، حلال کی فکر ہوتی تھی، حلال چن چن کے لاتے تھے، گھروں کو، بچوں کو، گھر کی زندگی کو حرام سے پاک رکھا کرتے تھے. تو اللہ پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں، یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ. اس زمانے میں حلال کھانا بڑی بزرگی ہے، بڑی بزرگی ہے. بس اوقات ذرائع حلال ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی کمزوریاں اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ وہ حلال بھی خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تو وہ بد نصیب ہوتے ہیں بیچارے جن کی آمدنی کے ذرائع ہی حرام ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست اس درجے کی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اس حرام کا احساس بھی نکل چکا ہوتا ہے. بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن اس میں بیچ میں ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ وہ حلال، اس کی حلت محفوظ نہیں رہتی، پاکیزگی محفوظ نہیں رہتی، صفائی محفوظ نہیں رہتی. تو فرمایا حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اس سے تمہاری نیکیوں کے لیے تمہارے جذبات پیدا ہوں گے، نیک عمل کرنا آسان ہوگا. آج ماں باپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا انتظام کر لیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں، حرام ہمارے گھر میں نہ آئے. انشاءاللہ اگر بچہ بچیاں کچھ وقت کے لیے دائیں بائیں ہو بھی گئیں، ایک وقت آئے گا راہ راست پہ آ جائیں گے. حلال کا اپنا اثر ہے، پاکیزہ مال کی اپنے اثرات ہیں، حلال کھاؤ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر نافرمان قوموں کی سزا کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہی زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے، رات کا دن کا، اور پھر کل قیامت میں جب اللہ کے نافرمانوں کی سزا ہوگی تو پیروکار اپنے پیشواؤں کی مذمت کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، اور قیامت کا تذکرہ ہے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا، بدیاں غالب آ گئی، بد نصیب لوگوں میں ہوگا، چہرے سیاہ ہوں گے، دور سے پہچانا جائے گا، ناکامی اس کی مقدر بری ہے، اور وہاں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کہے گا آج بات بھی نہ کرو، بات بھی نہ کرو، اور ایک وہ گروہ جس کا یہ دنیا میں نافرمان مذاق اڑا کرتے تھے دینداری کا، آج اللہ انہیں کامیاب فرمائیں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے نا جنت میں، جہنم میں پہنچیں گے تو پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا جنتیوں سے اللہ پوچھیں گے اور جہنمیوں سے بھی اللہ پوچھیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، کہیں گے ایک دن یا آدھا دن، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گا بڑے نفے کی تجارت کی ہے، ایک دن آدھا دن اللہ کی رضا میں لگا دیا، آج ہمیشہ کی جنت مل گئی، بڑے نفے کی تجارت کی ہے، جہنمیوں سے بھی یہی سوال ہوگا، وہ بھی کہیں گے دن آدھا دن، کہیں گے بڑا گھاٹے کی تجارت کی ہے، ایک دن آدھا دن تم نے صبر نہ کیا گناہوں سے اور گندگیوں سے، آج اس کا وبال ہے، ہمیشہ میں جہنم میں رہو گے، تو پوچھا جائے گا کتنے دن ٹھہرے، لبست یومن او بابا یوم، دن آدھا دن، دن آدھا دن، اور قرآن نے ایک جگہ بتایا عشیتن او ضحاہا، ایک دوپہر یا ایک شام، آخرت کی اتنی طویل زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا دوپہر لگے گی یا شام لگے گی، تو بتاؤ بھائی اتنا بھی صبر نہیں کر سکتے، اتنی دیر کی بھی اللہ کی مان کے نہیں چل سکتے، اتنی دیر بھی لقمہ حلال پہ اکتفا نہیں کر سکتے، یہ ایک دن آنے والا ہے، فرمایا یہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیا، ایک مقصد ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ نور ہے، اور یہ پوری سورت عفت، عصمت، پاکدامنی، حیا کی حفاظت، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، اس پر مشتمل ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے زانی کی، زانیہ کی سزا کا تذکرہ فرمایا، شادی شدہ نہیں ہے، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر یہ شادی شدہ ہیں تو حدیث میں متواتر احادیث موجود ہیں، انہیں رجم کیا جائے گا، پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، اتنا بڑا جرم ہے، کتنے جرائم کی یہ بنیاد ہے، سزا بھی ایسی ہی ہے، تاکہ مسلمان معاشرے میں اس کا تصور بھی نہ ہو کہ مسلمان بھی زانی ہو سکتا، مسلمان بھی بدکار ہو سکتا ہے، الزانی تو والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 کوڑے ہیں، اور فرمایا پھر ان کو اپنی زندگی میں وہی رکھنا چاہتا ہے جو زانی اور بدکار ہو، اسی کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کوئی پاک نیک پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اس کی سزا بتائی، اس کی سزا 80 کوڑے بتائے، میاں بیوی کے اندر، میاں بیوی کے اندر مرد بیوی سے پر زنا کی بات کرے، بیوی انکار کرے، اس پر قرآن نے بتایا ہے قسمیں کھائیں گے، 4 قسمیں یہ بھی کھائے گی کہ میں اپنے کہنے میں سچا ہوں، عورت بھی قسمیں کھائے گی اگر وہ نہیں مانتی کہ میں بھی اپنی قسموں میں سچی ہوں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہو، جب دونوں قسم کھا لیں گے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، یہ ایک راستہ ہے کہ مرد کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، عورت کے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ اور چیز موجود نہیں ہے، شریعت نے ان کی جدائی کا راستہ بتایا، یوں قسمیں کھا کر ان کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئیں، غزوہ بنی مصطلق، واپس تشریف لا رہی تھیں، سواری میں بیٹھی ہوئی تھی، کجاوا آپ کا تھا، ہلکی پھلکی شفی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لشکر سارا کا سارا ٹھہرا ہوا تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں دیر ہو گئی، آپ کا موتیوں کا ہار جو جمنی موتیوں سے بنا ہوا تھا رات کے اندھیرے میں گر گیا، آپ اس کی تلاش میں دیر ہو گئی، ادھر سے قافلہ روانہ ہو گیا، کجاوے اٹھانے کی ذمہ داری جن کے سپرد دی انہوں نے اسے سواری اور اونٹ پہ رکھ دیا، اس خیال سے کہ آپ اندر سوار ہیں، لیکن جب واپس تشریف لائیں تو وہاں لشکر جا چکا تھا، آپ وہیں لیٹ گئیں، اس خیال سے کہ جب بین آگے جب میں نہ پاؤں گی تو مجھے واپس یہیں آ کر تلاش کر لیں گے، ادھر پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گری پڑی چیزوں کے اٹھانے کے لیے مقرر تھے، وہ پیچھے سے آئے، جب حضرت عائشہ کو دیکھا، پردے سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتی فوراً کا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفوان نے اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی، میں نے فوراً چہرے پہ چادر ڈال دی، اس نے سواری بٹھائی، میں سواری پہ بیٹھ گئی، لگام پکڑی، ہم چل پڑے قافلے کے پاس، دوپہر کے وقت ہم جا پہنچے، ادھر عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سرغنہ سردار، اس نے اللہ کے نبی کے گھر پہ بیوی پر بہتان باندھ دیا، تہمت لگا دی، اور اس تکلیف دہ ماحول میں اللہ کے نبی پر ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، عائشہ فرمانے لگی مجھے کچھ نہیں پتہ لگا باہر کیا ہو رہا ہے، ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ام مستح کے ساتھ جو حضرت مستح کی والدہ تھی، راستے میں جب ہم گئیں تو اس کا پاؤں چادر سے الجھا گرنے لگی، اس نے فوراً بد دعا دی اپنے بیٹے مستح کو، برباد ہو جائے، میں نے کہا بیٹے کو بد دعا دیتی ہو تو بدر میں شریک ہوا ہے، اس کو کیوں بد دعا دیتی ہو، اس نے کہا تجھے نہیں پتا، کہا مجھے نہیں پتا، کہا مدینہ میں ایک طوفان مچا ہوا ہے اور تمہارے خلاف اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے میرے بیٹے کی زبان پر بھی ایسی بات آئی ہے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میں بیمار تو تھی لیکن میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لاتے طلاق نہ دی، میرے معاملے میں فکر مند ضرور تھے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے جیسا پیار نہیں مل رہا، شفقت نہیں مل رہی، توجہ نہیں مل رہی، اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لائے تو میں نے اجازت مانگی اما ابا کے گھر چلی جاؤں، آپ نے اجازت دے دی، میں چلی گئی، وہاں بھی گہرا مچا ہوا ہے، رونے دھونے کے سوا اور کوئی بات نہیں، اور میری تو رات بھی جاگتے گزرتی، دن بھی جاگتے گزرتا، میرے تو آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھی ہی تھے کہ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی کا رابطہ شروع ہو گیا، پیشانی پہ چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، جو علامت تھی کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں ہیں، میرے ماں باپ گھبرا رہے ہیں، پتہ نہیں آسمان سے کیا خبر ملتی ہے، ادھر عائشہ فرمانے لگی میں مطمئن تھی اللہ میرے بارے میں اپنے پیغمبر کو ضرور آگاہ کریں گے، اللہ کی شان، جیسی وحی کا سلسلہ ختم ہوا آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، بشارت لو، اللہ نے آسمان سے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، لیکن میرے عزیزو دوسری طرف بڑا امتحان ہے، ایک مہینہ اللہ کے پیاروں پر کیسی ازمائش، کیسی تکلیف، کیسی ازمائش، کیسی تکلیف، اللہ کے نبی مختلف مشاورت میں رہے، مشورے کرتے رہے، حضرت عمر سے کہا کیا رائے ہے، کہا یا رسول اللہ عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے تو انتظار کیجئے نا، اللہ آپ کے لیے انتخاب غلط نہیں کر سکتا، کسی نے کہا اللہ نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں موجود ہیں، حضرت نے آپ کی باندی سے، اپنی باندی سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا، سب نے گواہی دی، عائشہ میں سوائے نیکی کے ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا، لیکن انتظار تھا وہی بھی نہیں آ رہی، جبرائیل بھی نہیں آ رہے، مہینے کے بعد جب آئے بشارت ملی، میری اماں نے، عائشہ کہنے لگی میری اماں نے کہا شکریہ ادا کرو، میں ناز میں آ کر کہنے لگی اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی کا اعلان کیا، اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی. تو عائشہ فرمانے لگی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کانوں کان خبر کر دی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا اللہ نے میری پاک دامنی پر قرآن کی 10 آیتیں اتار دی، اور قیامت تک مسلمان حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی کا اعلان کرتے رہیں گے، اللہ کا پہ یہ پیغام پڑھتے سنتے رہیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا تم کسی پروپیگنڈا کرنے والے کی باتوں کے پیچھے نہ چلا کرو، کسی منافق سرغنے کے پیچھے ان کی باتوں میں نہ آ کرو، تم احتیاط کیا کرو، تم کہا کرو اللہ کی پناہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات، ایسی بدگمانی. اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، ان کی مذمت آئی ہے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جس وقت یہ قرآن کی آیت اتری تھی اس وقت بے حیائی کے یہ تماشے نہیں تھے جو آج ہیں. آج تو ہر چیز، ہر کام اور ہر چیز اور ہر جگہ ایک ہی کام رہ گیا، بے حیائی کو فروغ دینا. تجارت ہو تو بے حیائی کو فروغ دو، اس کے بغیر تجارت نہیں ہوگی. کھیل تماشا ہو تو اس کے بعد کھیل تماشا نہیں ہوگا جب تک کہ بے حیائی کو فروغ دو. تعلیم ہے، جب تک بے حیائی نہ ہوگی تعلیم نہیں ہوگی. کوئی چیز ایسی نہ رہے جس میں بے حیائی کو فروغ نہ دیا گیا ہو. فرمایا ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مسلمان سوسائٹی میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا شیطان کے پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں گمراہیوں کی طرف لے جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ رشتہ داروں کی خدمت کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، اور ان سے بھی اس موقع پہ غلطی ہو گئی. آپ نے قسم کھا لی اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے آیت آ گئی تم یہ نہیں چاہتے، اللہ تمہیں معاف کر دے. اگر تم یہ چاہتے ہو پھر تم بھی ان کو معاف کر دو، پھر تم بھی ان کو معاف کر دو. اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا، جو بھی نیک صالح پاک دامن با حیا عورت پر تہمت لگائے گا، ہاں اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، لعنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر نیکوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور بروں کے لیے بری عورتیں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. عائشہ کو دیکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کو دیکھ لو، اللہ کے نبی کو دیکھ لو، اللہ کے نبی کو دیکھنا. عائشہ کے بارے میں سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھ لو. پھر اللہ نے اسی شرم و حیا کے تحفظ کے سلسلے میں کچھ اور ہدایات دیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو اجازت لے کے داخل ہو، بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو. اسی کے موضوع کے متعلق ایمان والوں سے کہا نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، اس لیے کہ جب نظریں قابو میں نہیں رہتی تو دل قابو میں نہیں رہتا، جب دل قابو میں نہیں رہتا تو شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی. اس لیے فرمایا نظریں قابو میں کر لوگے تمہاری شرم و حیا محفوظ اور پاک رہیں گی، گندگیوں سے محفوظ رہیں گی. نہ صرف مردوں سے کہا عورتوں سے بھی کہا تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور پھر ایمان والیوں سے کہا تم اپنا حسن و جمال اور اپنی خوبصورتی، اپنی زیب و زینت، اس کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرنا. ہاں تمہارا میاں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا سسر ہے، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں، تمہارے نواسے ہیں، ان کے سامنے تم سے پردہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. مسلمان عورتیں ہیں، ایسے بچے ہیں جو نہ سمجھ ہیں، ان کے سامنے کر سکتے ہیں، ورنہ تم اپنی زینت کی، زیب و زینت کا حفاظت کرنا. تمہارے تو زیورات کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، تمہارے تو زیورات کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے. چے جائے کہ تم ایسی بھڑکتی خوشبو لگا کے باہر نکلو، اور چے جائے کہ تم ایسی بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں مذمت فرمائی، فرمایا کتنی ایسی ہوں گی لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہو رہی ہوں گی، ان کے سر کے بال کوہان اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اگرچہ جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل سے آ رہی ہوگی. شرم و حیا کے تحفظ کے لیے اور مسلمان معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ایک ہدایت اور ہے کہ نکاح جلدی کر دو, بے نکاحوں کا نکاح کر دو. اس نکاح کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو, یہ نہ دیکھو اتنا اسٹیٹس کے چکر میں نہ پڑو کہ عمری ہی گزر جائیں جوانیاں ہی ختم ہو جائیں. نیکی دیکھ لو نا, اخلاق دیکھ لو, کردار دیکھ لو. اب تم نے اتنی ڈگریاں رکھ رکھی ہیں, اب ان ڈگریوں کے برابر کون آئے؟ اب تم نے اتنا اسٹیٹس کا بھوت سوار کر رکھا ہے, اس معیار پہ کون اترے؟ تو فرمایا بے نکاحوں کا نکاح کرارو. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کے گھر کی عظمت ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. ایمان والے اللہ کے گھروں کا احترام اور ادب کرتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو بازار میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے, تجارت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے, لین دین کے اندر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے, اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. کافر منافق کا تذکرہ, بس اوقات انہیں اپنی اچھائیاں بھلی لگتی ہیں اور اپنے کام اچھے لگتے ہیں. فرمایا اس کی مثال سراب کسی ہے, سراب کسی دور ریت پڑی ہو تو پانی لگتا ہے, قریب جائیں تو ریت ہوتی ہے, دور سے وہ پانی نظر آتا ہے. فرمایا ان کے نیکیوں کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے. اس کا تذکرہ, پھر اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے, جب روئے زمین کا مسلمان ایمان والی زندگی اختیار کرے گا اللہ انہیں خلافت کی نعمت عطا فرمائے گا. جب مسلمان مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایمان کی زندگی اختیار کرے گا اللہ انہیں خلافت کا انعام عطا فرما دے. خلافت جس سے جان مال عزت آبرو دنیا آخرت جس میں محفوظ ہونے لگتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوتا ہے خلافت, اسلامی خلافت. لیکن فرمایا اس کے لیے قیمت چکانی ہوگی. مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی ایمان کے تقاضے پورا کرنے ہوں گے اور اجتماعی طور پر بھی دین کے تقاضے پورا کرنے ہوں گے. اجتماعی طور پہ دین کی خدمت میں, دین کی اشاعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کیے, پھر مدینہ منورہ کی ریاست ملی. انفرادی طور پہ دین آیا, یہ تو انفرادی ہوا. اجتماعی طور پہ آپ نے تین کام کیے. پہلے کام آپ نے افراد کی تیاری کا اہتمام کیا, دوسرا کام آپ نے اللہ کا پیغام دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے قافلے بھیجے, تیسرا کام جو راستے میں رکاوٹ بنا اس کے لیے جہاد کیا. جب یہ امت تین کام کرے گی اللہ اس امت کو بطور انعام خلافت عطا فرما دے. اس کا تذکرہ فرمایا, ہم تمہیں خلافت عطا فرما دیں گے. لیکن آج مسلمان نہ افراد کی تیاری کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, نہ دین کی اشاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, نہ فریضہ جہاد کے بارے میں اسے کوئی فکر ہے, اور امید رکھتا ہے عمر جیسا کوئی حکمران مل جائے, عثمان جیسا کوئی حکمران مل جائے, علی جیسا حکمران مل جائے. نہ بھائی, جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے لوگ تمہارے قومی ذمہ دار بنیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور شرم و حیا کے تحفظ کے سلسلے میں ایک ہدایت اور فرمائی, ایمان والو اجازت لے کے گھر میں داخل ہو. تمہارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا, بچے ہوتے ہیں گھر کے کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, یا ہر گھر کی خواتین ہیں گھر میں کام کرنے والی, تو وہ بھی تین اوقات میں خلوت گاہوں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. بچے بھی, وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ صبح فجر سے پہلے, دوپہر کا وقت, رات عشاء کے بعد. کیونکہ اس وقت عام طور پہ جسم کے زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, تو اس موقع پہ کوئی ایسی حالت میں یہ اپنے بڑوں کو نہ پائیں جو اچھی حالت نہ ہو, اور ان کے شرم و حیا کے جو جوہر ہے کہیں اس پہ کوئی داغ نہ لگے, کہیں اس کے دل میں کوئی خرابی نہ آ جائے, ان تین وقتوں کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. دیکھیے نا, نئی نسل کی اور اولادوں کی اور بچوں کی تربیت اور تحفظ کے لیے قرآن کی ہدایات. اب تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایسی گندگی موجود ہے, پتہ نہیں کیا گندگیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا خرافات دیکھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا ہاں, بالغ ہو جائیں پھر اجازت لے کے داخل ہوں. پھر وہ بوڑھیاں عورتیں, بوڑھی عورتیں جنہیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں، وہ اگر چہرے کا پردہ نہ کریں اور زائد لباس اتار دیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی کر لیں بہت اچھی بات ہے، وہ بھی کر لیں بہت اچھی بات ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر مسلمانوں کو اجتماعی عمل ہو رہا ہو، مشورہ ہو رہا ہو، اجازت لے کے اس مجلس سے اٹھنا چاہیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ادب کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کو جو پکارا جائے عام انسانوں کی طرح نہ پکارا جائے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ فرقان ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، پھر آپ کی بشر ہونے پر اعتراضات ہیں کہ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، آپ تو بازار بھی جاتے ہیں، کھانے پینے کے بھی محتاج ہے۔ اگر آپ واقعی رسول ہوتے تو ان کفار کیا رسول کا عجیب معیار ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ رسول ہوتے تو فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی تائید کرتا، آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، آپ کے پاس باغات اور نہریں ہوتی، پھر آپ کو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے کے آتے۔ اللہ فرما رہے ہم یہ سب کچھ آپ کو ان سے بہتر دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے ہی انکاری ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں جہنم میں ڈالا جائے گا، موت کو پکاریں گے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، وہاں جن کی یہ عبادت کر رہے ہوں گے وہ بھی ان کی عبادت سے دستبردار ہو جائیں گے اور انکار کریں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ بشر ہی بھیجا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے وحی کا نظام اور وحی کے ذریعے انہیں اپنی خصوصیت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا آپ صبر کیجئے، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک۔